السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين. والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں، نعمتوں پر دل و جان سے شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت اور بندگی کرتے رہیں، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ پوری کائنات آپ پر قربان، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو دل و جان سے اپنا کر زندہ کرتے رہیں، اسی میں ہماری اور آپ کی، دونوں جہاں کی حقیقی کامیابی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، اور ہم اور آپ اس دنیا کے اندر شب و روز گزار کر اپنی زندگی کے قدم آگے بڑھاتے ہوئے موت سے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. کامیاب انسان وہی ہے جو اس شب و روز کو کارآمد بنا کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے پاک و صاف زندگی گزار رہا ہے. اور زیادہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے خوف زدہ ہو کر سنبھل سنبھل کر پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھاتے ہیں، تو دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈرنے والے اصل میں آخرت کے اندر کامیاب ہونے والے. قیامت کا وہ زلزلہ، وہ ہولناک دھماکہ، وہ خطرناک ہنگامہ عن قریب برپا ہونے والا ہے. اقتربت الساعه، قیامت قریب آ گئی، دنیا اپنی زندگی کی عمر تقریباً پوری کر رہی ہے، بڑی بڑی موٹی موٹی علامات گزر چکی اور سب سے بڑی علامت نبوت کے سلسلے کا اختتام ہو چکا، یہ دنیا کی سجاوٹ اور بناوٹ اختتام پذیر ہے، آخری امت اس دنیا کے اندر بس چکی ہے، اب بڑی تیزی کے ساتھ زمانہ قیامت سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، ایسے میں کہ جب قیامت بالکل ہمارے سر پر ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، وہ بڑا ہنگامہ برپا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے زمین اور آسمان تہس نہس ہونے والے ہیں، یہ پورا نظام کائنات درہم برہم ہونے والا ہے، یہ سارے نقشے جو مستقبل میں رونما ہونے والے ہیں، اللہ پاک نے پہلے سے پہلے قرآن کریم میں وہ سارے نقشے کھینچ دیے، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت، یہ ساری قیامت کی ہولناکیں ہیں جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرما دی، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت، یہ تہلکہ جو مچ جائے گا پورا نظام درم برم ہو جائے گا، تو علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر انسان جان لے گا کہ کیا اس نے آگے بھیجا کیا اس نے پیچھے چھوڑا، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے انسان تجھے اپنے مہربان رب کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، جس نے تجھ کو پیدا کیا عمدہ صورت اور عمدہ قد کاٹ کا تجھے بنا کر جس شکل و صورت میں چاہا تجھے مزین اور آرام کر دیا، یہ قیامت جب آئے گی وہ بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعا، ہر انسان جو کچھ بھی اس نے کیا ہے وہ سب کچھ اس کو یاد آ جائے گا کہ زندگی میں اس نے کیا کچھ کیا تھا، سارے اعمال اس کے سامنے ہوں گے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، دیکھنے والوں کے سامنے جہنم کو دیکھتا ہوا سامنے لا کھڑا کر دیا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ طَغَى، نتیجے کا اعلان اللہ پاک نے پہلے سے فرما دیا کہ جس کسی نے سرکشی سے کام لیا، دنیا بھی زندگی میں روح گردانی کی، ہماری بات سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، وآثر الحیات الدنیا، دنیا میں مست و مگن ہو کر دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأوی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، اور جو اپنے رب کے سامنے سوال و جواب کے لیے کھڑے ہونے سے گھبرایا، خوف زدہ ہوا، ڈرا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اسی ڈر اور خوف کے نتیجے میں اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روک کے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، ایسے ڈرنے والے کے لیے جنت اس کا ٹھکانہ ہے، یہ زندگی تو بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، ڈرنے والے اپنا مقام جنت میں بنا رہے ہیں، نڈر ہو کر جیدار ہو کے جرات کا مظاہرہ کر کے بلا خوف و خطر مست و مگن زندگی بسر کرنے والے، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینے والے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں، یہ کھرا اور کھوٹا صاف ستھرا اور باطل اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا کہ ہم سے ڈرنے والے، آخرت کے حساب سے خوف زدہ ہونے والے، جب دل میں ڈر اور خوف ہوگا تو انسان دنیا کے اندر کوئی بھی کام ایسا نہیں کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، یہی ڈر اصل کامیابی کی جڑ ہے، جس کسی دل میں اللہ کا ڈر بس گیا، اللہ کا خوف جم گیا، تو انسان پھر رات دن صبح و شام ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوا جب زندگی گزارتا ہے تو گناہ کا تصور اس سے پھر ناممکن ہو جاتا ہے، کامیاب انسان وہ ہے جو نصیحت کی بات سن لے، اس کو اپنے پلے سے باندھ لے، ورنہ تو ناکام و نامراد ایسے ہیں کہ جن کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی نے اپنی پاکیزہ زبان سے براہ راست اللہ کا کلام ان کو پڑھ کر سنایا، لیکن نہ سمجھو نے مذاق بنا کر اس کو ویسے ہی اڑا دیا، اپنے ہی لیے ناکامی کے سولے کیے، اور کامیاب لوگوں نے ذرا سا اشارہ پانے پر آمنا اور صدقنا کے مظاہرے کیے تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. سگے رشتہ داروں نے ناقدری کا مظاہرہ کیا. ابو لہب سگا رشتہ دار ہے, خونی رشتہ ہے, خاندان کا ایک فرد ہے, لیکن اپنے پیارے بھتیجے کی باتوں کو ہواؤں میں اڑا دیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کا ٹھکانہ بتا دیا, تبت یدا ابی لہب. ابو لہب ہلاک و برباد ہو, اس کی بیوی بھی ہلاک و برباد ہو. حبشہ سے آئے ہوئے حبشی النسل بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ غلام ہے, معاشرے میں جن کی کوئی حیثیت نہ تھی. آمنا اور صدقنا کہہ کر غلامیت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا. اللہ پاک نے سید المؤذنین بنا دیا, قیامت میں تمام مؤذنوں کے سردار بن کے سر فخر سے بلند کرتے ہوئے آئیں گے. ماننے والوں نے, نصیحت کو دل و جان سے اپنانے والوں نے اپنے ہی آخرت سواری, نہ ماننے والوں نے اپنی آخرت برباد کر لی. وہاں رشتے ناطے پھر کام نہ آئیں گے. عقل مند انسان نصیحت کی بات جب سنتا ہے دل کی گہرائیوں میں اس کو اتارتا ہے, بشرط یہ کہ دل صاف ستھرا ہو, اس میں جذب کرنے کی صلاحیت ہو, وہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے شقی نہ بنا ہو, سنگ دل نہ بنا ہو, پتھر کی طرح سخت نہ ہوا ہو. ورنہ گناہوں کی کثرت انسان کے اس دل کے لوتھڑے کو پتھر سے زیادہ سخت کر دیتی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے دل گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے, ورنہ پتھر بھی ایسے ہیں کہ جب ان کو توڑا جاتا ہے ٹوٹ جاتے ہیں, ان کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے. تو دل اگر صحیح معنی میں اس میں صلاحیت اور قبولیت کی تو نصیحت کی بات اس میں بہت جلد اثر کرتی ہے, اور اگر دل پتھر بن چکا ہو, گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہو, تاریک ہو چکا ہو, تو ایسے دل پر نصیحت تو کیا, قرآن و حدیث کی آیات بھی اور احادیث پیش کر دی جائیں تو ان کا بھی اثر نہیں ہو سکتا. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. دل اگر مومن کا ہو, گناہوں کی آلودگی اور گناہوں کے زنگ سے صاف ہو, تو ایک نصیحت بھی انسان کی کایا پلٹنے کے لیے کافی ہوتی ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چند باتیں ایسی ہیں کہ جو میری زندگی کے اندر پتھر کی لکیر بن کے میرے دل دماغ پر نقش ہو گئی. ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت ہمیں بھی بتائیے کہ آخر وہ کون سی باتیں, تو ان میں سے ایک بات جو آپ نے ذکر فرمائی, فرمائیں کہ بارش ہو رہی تھی, میں مسجد کے لیے جا رہا تھا, سامنے سے ایک بچی بازار سے سودا لے کر آ رہی تھی اپنے گھر کی طرف, ہم دونوں کا آمنا سامنا ہوا. 8-10 سال کی بچی تھی, میں مسجد کی طرف جا رہا تھا, وہ گھر کی طرف آ رہی تھی. چلتے چلتے راستے میں بارش کی وجہ سے کیچڑ تھی. میں نے اس بچی کو نصیحت کے انداز میں کہا کہ بچی ذرا سنبھل کے چلنا, پھسل نہ جانا. تو وہ بچی بھی اتنی سمجھدار تھی, اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ حضرت میں اگر پھسل گئی تو مجھے نقصان پہنچے گا, آپ ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا, آپ اگر پھسل گئے تو قوم کا کیا بنے گا. وقت کے بزرگ تھے, عالم تھے, اونچے درجے کی ہستی تھے. تو اس بچی نے برجستہ جواب دیا کہ میں تو اگر پھسل گئی تو خالی میری ذات کو نقصان پہنچے گا, میرے کپڑے ہی تو گندے ہوں گے, ذرا سی چوٹ ہی لگے گی, لیکن آپ اگر پھسل گئے تو آپ کے قدم کا بہکنا یہ قوم کے بہکنے کے مترادف, آپ کے پیچھے اللہ کے بندوں کا ایک جھنڈا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ بات میرے دل پر ایسی پیوست ہو گئی کہ اس بچی نے کتنی کام کی نصیحت مجھے بتائی. تو نصیحت حاصل کرنے والے, وہ ذرا سی نصیحت کہیں سے بھی ملتی ہے اس سے فوراً سبق حاصل کرتے ہیں. تو قرآن کریم میں تو اللہ پاک نے ہمیں کھلا کھلا لفظوں میں بتا دیا کہ جو ڈرنے والے ہیں وہ کامیاب ہیں, اور جو نہ ڈرنے والے نیڈر ہو کر بلا خوف و خطر زندگی گزارنے والے ہیں اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینے والے ہیں, فرما دیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم بننے والا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے ٹھکانہ کون سا منتخب کرتے ہیں. آیا ڈر اور خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے جنت کو اپنا ٹھکانہ پسند کریں گے, یا یہ ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کو ترجیح دے کر آخرت کی زندگی کو فراموش کر کے اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو کر بے خوف و خطر ہو کر
کے اپنی منمانی کرتے ہوئے خواہشات نفس کی تکمیل کرتے ہوئے اپنا ٹھکانہ جہنم بنانا پسند کریں گے. ہر مومن مسلمان کی دلی چاہت یہی ہوگی کہ وہ اپنا ٹھکانہ جنت بنائے. جہنم سے وہ دور بھاگتا ہے, جنت کے نزدیک ہوتا ہے, لیکن بشرط یہ کہ وہ صحیح عقائد کے ساتھ اعمال صالحہ بھی صحیح انجام دینے والا ہو, نیکیوں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا ہو. اسی لیے تو اللہ پاک نے فرما دیا فمن کان یرجو لقاء ربی, جو بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو فلیعمل عملا صالحا, خوب نیک اعمال کرتا چلا جائے. جتنے زیادہ نیک اعمال کرے گا اس کے لیے رب سے ملاقات آسان ہو جائے گی. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اپنے رب کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہ قرار دے. اتنا آسان راستہ اللہ پاک نے بتا دیا, عقائد ٹھیک ہوں, اعمال صالحہ زندگی بھر انجام دیتے رہو, رب عزوجلال سے ملاقات نصیب ہو جائے گی. یہ ڈر اور خوف دلوں کے اندر بسانے والے, دنیا کے اندر جیتے جی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں, کیونکہ نتیجہ اللہ پاک نے پہلے سے بیان فرما دیا کہ فاما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى, جو رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے, اپنے آپ کو خواہشات نفس کی تکمیل کرنے سے بچاتا ہے تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یہی تو وجہ تھی ہمارے اکابرین اور بزرگان دین اولیاء اعظام میں ایسی ایسی مثالیں گزری ہیں کہ انسان جب ان کو سنتا ہے, پڑھتا ہے, دیکھتا ہے تو انسان کو جینے کے ڈھنگ ملتے ہیں. حضرت ادہم جو حضرت ابراہیم کے والد نہر کے کنارے وضو فرما رہے تھے کہ نہر کے پانی کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ گیا, صاف ستھرا تر و تازہ پانی کے اندر دھلا ہوا سیب پاس سے گزر رہا تھا, پکڑ کے اٹھا لیا. سوچا کہ یہ مالک تو اس کا کوئی ہے نہیں, چلے استعمال کر لیا جائے. دھلے دھلائے صاف ستھرے سیب کو کھا لیا. کھاتے ہی فوراً دل میں تنبیہ ہوئی کہ مالک کی اجازت کے بغیر میں نے یہ سیب کھایا, ضرور بے ضرور اس مالک کا کوئی نہ اس سیب کا کوئی نہ کوئی مالک ہوگا. لازمی بات ہے کسی باغ سے ٹوٹا ہوگا, اس باغ کا کوئی مالک ہوگا. اس مالک کی اجازت کے بغیر میں نے اس کے سیب کو استعمال کیا. اللہ کا ڈر دل میں تھا, فوراً نہر کے ساتھ ساتھ جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف چل دیے. جاتے جاتے ایک سیب کا باغ اسی نہر کے ساتھ پایا, اندازہ لگایا کہ اسی باغ کا یہ سیب ہوگا. باغ کے دروازے پر دستک دی, ایک بچی آئی, بتایا کہ میں آیا ہوں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس بچی نے کہا کہ اس باغ کی مالک مرد نہیں ایک عورت, فرمایا کہ ان سے اجازت چاہ لو کہ مجھے کچھ ان سے بات کرنی ہے. اجازت لے لینے کے بعد باغ کی مالکہ کے پاس پہنچے اور ان کو اس بات سے آگاہ کیا کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب جو نہر میں بہتا ہوا آیا آپ کی اجازت کے بغیر اٹھا کر کھا لیا, اگر تو آپ مجھے معاف کرنا چاہے تو معاف کر دیں, اس کا کوئی بدل لینا چاہے تو بدل لے لیں, ورنہ جو سزا دینا چاہے تو غلام اور مجرم حاضر ہیں. اس پر اس نئے خاتون نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ پورا باغ میرا اور سلطان وقت کا مشترکہ ہے, ہر سیب میں ہم دونوں کی ملکیت مشترکہ ہوتی ہے, تو لہٰذا میں نے اپنا حصہ تو آپ کو معاف کیا لیکن سلطان اس وقت یہاں موجود نہیں. واقعہ پیش آیا تھا بخارا میں, کہا کہ اس وقت بخارا کے اندر سلطان موجود نہیں, وہ بلخ تشریف لے گئے ہیں, جب وہ آئیں گے تو آدھا سیب ان سے معاف کرا لینا. جستجو کے اندر 10 روزہ سفر طے کر کے بخارا سے بلخ پہنچے. سلطان وقت کی تلاش کر کے وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ اپنے قافلے کے ساتھ گزر رہے تھے. راستے میں حاضر موجود ہوئے اور ان کو روک کر سارا ماجرا سنایا کہ میں آدھا سے معاف کرانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. کون ہے؟ بادشاہ وقت, اور ایک طرف ایک ایسا اپنے دل کے اندر ڈر اور خوف لیے ہوئے انسان کے آدھا سے معاف کرانے کے لیے بخارا سے 10 دن کا سفر طے کر کے چلا آیا. بادشاہ نے کہا کہ میں اس وقت تو معاف نہیں کر سکتا, کل آپ فلاں فلاں جگہ میری جگہ پر آنا, وہاں آپ سے بات ہوگی. ایک دن گزار کر اگلے دن مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پر پہنچے. بادشاہ نے کہا کہ میں یہ آدھا سیب آپ کو اس طرح تو معاف نہیں کر سکتا, شرط یہ ہے کہ آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی, تب جا کر یہ سیب معاف ہوگا. اور ادھر بادشاہ وقت کی ایک نیک صفت بیٹی تھی جس کی چاہت یہ تھی کہ کسی متقی پرہیزگار کو وہ اپنا شوہر بنائے, تو بادشاہ وقت نے دیکھا کہ ایسا متقی انسان جو آدھا سے معاف کرانے کے لیے بخارا سے بس چلا آیا، اس سے زیادہ پارسا کون ہوگا؟ بیٹی سے مشورہ کیا کہ ایسا نیک صفت انسان ہاتھ لگا ہے تو کیا رائے ہے؟ بیٹی نے کہا کہ منظور. شرط جب آ گئی سے معاف کرانا ہے تو مجبوری میں شرط مان لی. بادشاہ نے نکاح کر دیا. اب جو بیگم کے پاس حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ حسن و جمال کی بیگر شہزادی، جس کے لیے کئی شہزادوں کے پیغام نکاح آ چکے تھے سلطنت سے، لیکن کسی کو منظور نہ کیا تھا. آج ایک درویش اور ولی کامل سے اس بیٹی کا نکاح کر دیا گیا. چند دن گزر گئے، پیغام بھجوایا بادشاہ کی طرف کہ وہ سے معاف ہوا کہ نہیں. کہا کہ جب تک آپ دونوں میاں بیوی کی طرح رہن سہن اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک سے معاف نہیں ہوگا. رشتے ازدواجی منسلک ہونے کے بعد عام رہن سہن جب ہوا، بادشاہ کو اطلاع ملی، اس کے بعد بادشاہ نے وہ آدھا سے معاف کر دیا. ادھر قضا بھی آ چکی تھی. حضرت ادھم یہ مختصر سے دن یہاں گزار کر آدھا سے معاف کرا کر اللہ کو پیارے ہو گئے. اور بادشاہ کی بیٹی جو بیوی بن چکی تھی وہ امید سے ہوئی، اور اللہ پاک نے پھر آگے چل کے ان کو جو بیٹا عطا فرمایا ان کا نام نامی اس نے گرامی حضرت ابراہیم ابن ادھم ہے، کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ اپنے نانا جو بادشاہ وقت تھے ان کے وارث بنے اور خلیفہ بن کے بادشاہ وقت بنے، اور وقت آنے پر وہ پوری سلطنت چھوڑ کر درویش خدا مست بن کے اللہ کے ولی کامل بن گئے. تو ڈر اگر دل میں ہو آدھا سے معاف کرانے کے لیے چل پڑے کہ جب تک کہ یہ معاف نہ کرا لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا. یہ ڈر انسان کو سکون سے جینے نہیں دیتا اور اطمینان سے رہنے نہیں دیتا. خدا نہ کرے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، جب تک کہ اس گناہ کی معافی حاصل نہ کر لی جائے اس وقت تک انسان کو چین نصیب نہیں ہوتا. حضرت سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ بڑے محدث تھے، حج کے سفر پر جا رہے تھے. درمیان میں قافلے نے پڑاؤ ڈالا، جنگل بیابان تھا، سارے ساتھی ضرورت کے سامان لینے کے لیے آبادی کی طرف چلے گئے، یہ اپنے خیمے میں تنہا تھے. اچانک آزمائش کا وقت آ پہنچا. فتنے کے اندر مبتلا ہونے کی گھڑی آئی. ایک نوجوان لڑکی آ پہنچی اور گناہ کی دعوت دینے لگی. آپ کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا، زارو قطار رونے لگے، ہچکیاں بن گئی. وہ آنے والی شرمندہ ہو کر منہ پلٹ کے واپس لے گئی. آپ بچ گئے، سمجھ گئے کہ شیطان کا حملہ اس وقت ہو رہا ہے. میری زندگی کی ساری محنت پر ڈانگا ڈالنا چاہتا ہے کہ تنہائی ہے، جنگل بیابان ہے، دور دور تک کوئی آدم نہ آدم ذات. فتنے کے اندر مبتلا ہونا آسان ہے، لیکن دل کے اندر خوف خدا جمائے ہوئے تھے، اللہ کا ڈر بچائے ہوئے تھے. رونے لگے. آپ کو روتا ہوا دیکھ کے ناپاک ارادے سے آنے والی واپس پلٹ کر چلی گئی. بات آئی گئی ہو گئی. رات ہوئی، اللہ پاک نے جیتے جی آپ کو یہ بشارت سنوائی. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا. فرمانے لگے کہ مبارک ہو تم کو کہ اللہ کے ولی ہو کر تم نے کام وہ کر دکھایا جو اللہ کے نبی نے کیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جب گھیر لیا تھا وہ قالت بھائی تلک، اپنی طرف رغبت دلانے لگی، منع کی دعوت دینے لگی. فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اپنے رب سے. اس ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہ سے بچ گئے. تو بشارت دینے کے لیے اللہ پاک نے خواب میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. فرمانے لگے کہ مبارک ہو تم کو کہ ہو تو تم اللہ کے ولی، کام وہ کر دکھایا جو اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام والا کام کر کے دکھایا کہ جنگل کے بیابانوں میں سناٹے اور ویرانے کے اندر فتنے میں مبتلا ہونا آسان تھا، لیکن صرف اللہ کی ڈر کی وجہ سے پیچھے رہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا. اللہ پاک نے جیتے جی بشارت سنا دی. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، دل کے اندر اللہ کا ڈر جب بس جائے تو انسان پھر کسی بھی قسم کے گناہ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا. نہ تو وہ حرام کاری کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، نہ ہی وہ حرام خوری کرنے پر آمادہ ہوتا ہے. یہی دو چیزیں ہیں. حرام کاری کے اندر سر سے پاؤں تک انسان کا وجود ملوث ہوتا ہے. آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اعضاء اور جوارے ہیں، ان تمام کے ذریعے انسان لذت نفس حاصل کرتا ہے اور اپنے آپ کو خواہشات نفس کی تکمیل کے پیچھے ڈال دیتا ہے. تو وقتی طور پر وہ لذت تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن انجام بڑا بھیانک ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، دوزخ اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے. اور اگر اللہ کا ڈر اور خوف ہو, حرام کاری کا وقت آ جائے یا حرام خوری کا وقت آ جائے, ڈر جائے, رک جائے, سمجھ جائے, بچ جائے, فإن الجنة هي المأوى, جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یہ نیکی اور بدی یہاں تو اس کی قدر و منزلت معلوم نہیں ہوتی, آنکھ بند ہوتی ایک ایک نیکی کی قدر و قیمت پتہ چل جائے گی, ایک ایک بدی کا وزن اور وبال پتہ چل جائے گا. اس وقت انسان رہ رہ کے پچھتائے گا, کاش اس زندگی کے اندر کوئی اور زیادہ اعمال صالحہ کر لیے ہوتے, کاش اپنی زندگی کے اندر یہ چھوٹے موٹے گناہ بھی نہ کیے ہوتے تو بچت ہو جاتی. آخرت کے اندر آنکھ بند ہوتے ہی انسان کا عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے, آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل کا آغاز ہو جاتا ہے اور آخرت کے سارے مناظر سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں. انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک ایک نیکی کس قدر وزندار ہے, کس قدر قیمتی ہے, اور ایک ایک بدی کتنی بھیانک اور کتنی خطرناک اور ہولناک ہے. میدان محشر برپا ہوگا, اعمال تولے جائیں گے. ایک بندے کے اعمال کو جب تولا جائے گا, دونوں کے دونوں نیکی اور بدی دونوں پلے بالکل برابر برابر ہوں گے. اللہ پاک نے اپنے بندوں کی نجات کا جو معیار رکھا وہ یہ رکھا کہ نیکیاں اور بدیاں اگرچہ تم دونوں لاؤ, لیکن اگر نیکیوں میں ایک نیکی کے وزن سے بھی تمہاری نیکی کا پلڑا جھک جائے گا تمہارے لیے نجات ہے. القاریہ تم القاریہ, کھڑکھڑانے والی, دہلا دینے والی, ہلچل مچا دینے والی, وما ادراک ما القاریہ, یہ زلزلہ, یہ دھماکہ, یہ خوفناک ہلچل کیا چیز ہے آپ کو کیا معلوم؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, وہ دن کہ جس دن ساری نسل انسانی اول سے آخر تک سب زندہ کر دی جائے گی. تو میدان محشر کے اندر یہ حشرات الارض کیڑے مکوڑوں کی طرح بالکل کلل بلل بھرمار ہوگی, ہر طرف انسان ہی انسان دکھائی دے رہے ہوں گے پروانوں کی طرح. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, اور یہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ذرات کی شکل میں اڑتے پھر رہے ہوں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کسی کا نیکیوں کا پلڑا رتی برابر بھی جھک گیا, وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ بڑی خوشگوار زندگی میں ہوگا, مزوں کی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, جس کسی کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہا, بدی کا پلڑا بھاری ہو گیا, وَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ, اس کا ٹھکانہ پھر حاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, آپ کو کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ, دہکتے ہوئے آگ کے انگاروں کا ٹھکانہ یہی حاویہ ہے, جسے جہنم کہا جاتا ہے. تو وہاں جو معیار رکھا نیکی کا پلڑا اگر بدی سے جھک گیا انسان کے لیے نجات کے فیصلے ہیں. تو وزن ہو رہا ہوگا ایک بندے کے دونوں کے دونوں نیکی اور بدی کے پلڑے 50-50% ہوں گے. حکم ہوگا کہ بندے نہ تو جنتی ہے نہ دوزخی, اپنے لیے کسی ایک نیکی کا بندوبست کر لے تو تیرے لیے نجات ہو جائے گی. پورے میدان محشر میں حیران پریشان سرگردان مارا مارا پھرے گا, اپنی ماں کے پاس, باپ کے پاس, اولاد کے پاس, بیوی کے پاس, بھائیوں کے پاس, کون کون ہوگا جس کسی کے پاس وہ نہیں جائے گا, کوئی ایک اس کو ایک نیکی دینے پر آمادہ نہیں ہوگا. ہر شخص یہی کہے گا کہ شاید ہم بھی ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے پھنس جائیں, کوئی معمولی سی نیکی دینے پر آمادہ نہ ہوگا. وہاں ایک ایک نیکی کی قدر و قیمت پتہ چلے گی. ایک شخص ہوگا سارے کے سارے اعمال اس کے سیئہ ہوں گے, گناہوں کا انبار لیے کھڑا ہوگا, صرف ایک نیکی ہوگی. وہ کہے گا کہ تیرے پاس جب نیکیاں بھی اتنی ساری, بدی بھی اتنی ساری, تو پھنس گیا تو میرے پاس تو سوائے ایک نیکی کے اور کچھ ہے ہی نہیں. میرا تو بڑا ویسے بھی غرق ہونے والا ہے, لے یہ ایک نیکی تیرے ہی کام آ جائے, تو لے جا کم از کم تیری تو نجات ہو جائے. یہ خوشی خوشی لے کر رب ذوالجلال کے سامنے پہنچے گا, وہ نیکی رکھی جائے گی, پلڑا جھک جائے گا, اللہ پاک فرمائیں گے جا تیرے لیے نجات. یہ خوشی خوشی جنت کی طرف جا رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ واپس بلائیں گے. باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے, پوچھیں گے نیکی کہاں سے لایا؟ سر محشر سب کے سامنے اللہ تعالیٰ اس تمام واقعات کو آگاہی کے لیے اس سے سوال فرمائیں گے, وہ جواب دے گا یا رب پورے میدان محشر میں ڈھونڈا کسی نے ایک نیکی نہ دی سوائے ایک فرد کے, جس کے پاس ایک نیکی تھی اس نے وہ نیکی میرے حوالے کر دی, وہ لے کر آیا. اللہ پاک فرمائیں گے جا اس کو بلا لا, اس کو بلایا جائے گا, پوچھا جائے گا, وہ بھی یہی عرض کرے گا کہ یار یہ ایک نیکی میری نجات کے لیے نہ کافی تھی, میں نے سوچا کہ میرا نہ صحیح میرے بھائی کا بیڑا پار ہو جائے. اللہ پاک فرمائیں گے آج تو نے سخاوت کا مظاہرہ کیا, ایثار کے جذبے کا ذرا اظہار کیا, ہم تجھ سے زیادہ سخی ہیں, تجھ سے زیادہ مہربان ہیں, جا ہم نے تجھ پر مہربانی کی, اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ, دونوں کے دونوں جنت میں چلے جاؤ. وہ میزان عمل کے اندر اپنی نیکی کے پلڑے کو جھکانے کی وجہ سے ضابطے اور قانون کے تحت بخشا جا رہا ہے تو ہمارے فضل و کرم سے بخشا جا رہا ہے. اس وقت ایک ایک نیکی کی قدر و قیمت انسان کو پتہ چلے گا. ایک اور واقعہ حدیث مبارک میں آتا ہے, اعمال تولے جا رہے تھے, دونوں پلڑے برابر نکلے, اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو نہ جنتی نہ دوزخی, دونوں کے دونوں تیرے وزن برابر ہیں, 50% نیکیاں 50% بدی. اتنے میں ایک فرشتہ آئے گا, ایک فائل اس کے پاس ہوگی, لا کر وہ رکھ دے گا, اس کے رکھنے کے ساتھ ہی وہ والا پلہ جھک جائے گا اور بدی والا پلہ غالب ہو جائے گا, نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی. اس فائل کے اندر لکھا ہوگا, یہ وہ کلمہ ہوگا جو دنیا کی زندگی میں اس نے ماں باپ کو بیزاری کے عالم میں اف کہا تھا, جس کے لیے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا, وَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْ, اپنے ماں باپ کے سامنے ناگواری کا اظہار کرنے میں اف تک کا کلمہ مت کہنا. یہ اف کتنی معمولی سی بدی دکھائی دیتی ہے, آخرت کے اندر اس کا وزن دنیا کے پہاڑوں سے زیادہ ہوگا, کہ فرشتہ جب یہ فائل لکھے گا وہ بدی کا پلہ جھک جائے گا, یہ حیران پریشان ہوگا. اس بدی کے پلڑے کے اندر وہ فائل جب کھولی جائے گی اس میں لکھا ہوگا, یہ وہ اف کا کلمہ تھا جو دنیا کے اندر اس نے اپنے ماں باپ کے لیے استعمال کیا تھا. میرے نوجوان دوستوں, سوچنے کی بات ہے کہ ہم اور آپ کتنی مرتبہ اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں, کتنی مرتبہ ان کی شان میں گستاخیاں کر جاتے ہیں, کتنی مرتبہ ان کا دل دکھا بیٹھتے ہیں. ایک اف کا کلمہ انسان کی بربادی کے لیے اور برائی کے پلڑے کو جھکانے کے لیے اتنا خطرناک کہ دنیا کے پہاڑوں سے زیادہ وزندار. جہاں ماں باپ کو گالیاں دی جائیں, دل دکھایا جائے, تو انجام اپنے سامنے رکھنا چاہیے. ہمیشہ ماں باپ کے سامنے پیار و محبت, انسیت اور الفت. اللہ پاک نے فرمایا, واغفر لہما جناح الذنب, اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھو اور ان کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرو. تو غرض یہ کہ وہ جب جھک جائے گا فیصلہ ہوگا جہنم میں لے جاؤ. جہنم میں جب اس کو کھینچ گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہوگا, فرشتوں سے کہے گا, مجھے 2 منٹ کی مہلت دی جائے رب ذوالجلال سے, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. فرشتے واپس لائیں گے, اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ اب تو کس منہ سے فریاد کے لیے آیا ہے, بخشش کا سوال کرنے آیا, تیرے تو اعمال کے اندر ایسے ایسے اعمال اور تو ماں باپ کا نافرمان نکلا. اس پر وہ عرض کرے گا کہ یارب میں آپ سے بخشش مانگنے نہیں آیا, میں نے جاتے ہوئے دیکھا کہ دوزخیوں کے اندر میرا باپ بھی کھڑا ہے, اسے بھی کھینچ گھسیٹ کے دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے. میں صرف یہ التجا کرنے آیا ہوں کہ جو عذاب مجھے دیے جانے والا ہے وہ عذاب ڈبل کر دیا جائے اور میرے باپ کو بخش دیا جائے. یہ بات سن کر اللہ پاک ہنسیں گے, فرمائیں گے, دنیا میں تو اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا, آج تو اپنے باپ کی اتنی ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے کہ اپنے لیے ڈبل عذاب مول لے رہا ہے اور التجا کر رہا ہے کہ تیرے باپ کو بخش دیا جائے اور تجھے ڈبل عذاب دے دیا جائے اس کے بدلے. اللہ پاک فرمائیں گے کہ تیری اس ادا نے تیرے باپ کو بھی بخشوا دیا, تجھے بھی بخشوا دیا, پکڑ اپنے باپ کا ہاتھ اور جنت میں چلا جا. تو یہ معمولی بدیاں, معمولی برائیاں آخرت کے اندر اتنے وزندار ہو جائیں گی کہ انسان حیران اور پریشان ہوگا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف بسانے کی ضرورت ہے. جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا نیکی انسان شوق اور ذوق سے کرے گا, اور کوئی بھی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرے گا کہ جس کے اندر انسان سوچے کہ چلو آج نہیں کل, کل کا کیا بھروسہ ہے کہ کل کس نے دیکھی ہے, کل کون جیے گا کون مرے گا. اور گناہ کرتے وقت انسان کے دل میں اگر ڈر ہو تو یہی خطرہ اس کو ہونا چاہیے کہ نہ معلوم اس گناہ کر لینے کے بعد مجھے زندگی ملے گی کہ موت آ جائے گی. ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کے وبال کے ساتھ میں آخرت کی طرف چلا جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بھیانک نتائج مجھے بھگتنے پڑے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دل میں حقیقی خوف پیدا فرما دے, ڈر نصیب فرما دے, اعمال صالحہ کرنے والا, اعمال صحیحہ سے بچنے والا بنا دے. اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار دنیا سو بند باقی ان شاء اللہ.